بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله. لسبيار رسالة شرح كدرس جاريه. آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، منہج السلف فی العقیدہ، منہج السلف فی العقیدہ، سلف کا منہج عقیدے میں کیا ہے؟ منہج السلف کی ہم نے بار بار بات کی ہے. آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدے کے مسائل میں سلف کا منہج کیا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس منہج کو بیان کروں، ایک سوال اٹھتا ہے. وعلیکم السلام. صرف عقیدے میں منہج کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ صرف عقیدے میں ضروری ہے یا پورے شریعت کے امور میں ضروری ہے؟ اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف عقیدے میں یہی منہج ہے اور باقی امور میں منہج نہیں ہے، کوئی اور منہج ہے؟ جس کے پاس جواب ہے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے. جی اعجاز بھائی،
عقیدے میں خاص اہتمام کرنا ضروری ہے منہج کا، کیونکہ اس کے خلاف اگر کوئی عمل ہوگا تو پھر وہ گمراہی.
تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو امور ہیں اس کو کیوں اسپیسیفک کیا خاص طور پہ؟ عقیدے کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ پہ. کیسے اس سے یہ معنی ہے یا لازم آتا ہے کہ باقی جو امور ہیں شریعت کے، عبادات، معاملات، اخلاق، سلوک، سیاست وغیرہ وغیرہ، وہ بھی شامل نہیں ہیں یا ان کی منہج کو الگ ہے کچھ؟ بارک اللہ. پہلے بات یہ ہے کہ اگر عقیدے کا منہج درست ہے، اس کا مطلب ہے جو باقی عقیدے کے ماتحت ہیں وہ سب کا درست ہے. دوسری بات، سب سے زیادہ بگاڑ اور اختلاف عقیدے میں ہی ہوا ہے، اور اس لیے عقیدے کے ذکر خاص کیے گئے. ایک اور چیز، وہی کہہ رہے ہیں، اختلاف، تفرقات عقیدے کی بنیاد پر ہوا. بات درست ہے، وہ ٹھیک ہے. ہاں، لیکن منہج ان کا الگ تھا پورے شریعت میں، یہی بات ہو رہی ہے نا. اگر عقیدے کے امور میں یہ منہج ہے تو پھر من باب اولا دوسرے مسائل میں یہی منہج ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے ایک ساتھ لازم آتی ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ سلف کا منہج عقیدے میں تو یہ ہے لیکن شریعت کے دوسرے امور میں یہ کوئی اور منہج ہوگا، تاکہ کہنے والا یہ نہ کہے کہ ہم اصول میں سلفی ہیں لیکن فروع میں یا طریقت میں کچھ اور ہیں. واضح ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، یتلخص منہجہم فی ما یلی، سلف کا منہج کا خلاصہ، یعنی عقیدے کے تعلق سے سلف کا منہج کا خلاصہ، ایک سمری بیان کر رہے ہیں. سلف کے منہج کا عقیدے میں خلاصہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، حرصہم، حصرہم مصدر التلقی فی باب الاعتقاد علی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فہمہم للنصوص علی ضوء فہم السلف الصالح. یہ سب سے پہلا قاعدہ ہے یا اصول سمجھنے آپ، کیونکہ منہج کی بھی تو اصول ہے نا سلف کا عقیدے میں. سب سے پہلے کیا ہے؟ حصرہم مصدر التلقی. مصدر التلقی شریعت کی بنیاد، the source of religion کہاں سے ہے، اور حصر سے کیا مراد ہے؟ صرف اور صرف ریسٹرکٹیڈ ہے اس چیز میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے. کیا چیز ہے؟ فی باب الاعتقاد، خاص طور پہ عقیدے کے مسائل میں. علی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب. یعنی قرآن مجید، و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، و فهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. قرآن اور سنت تو ہے لیکن فہم کس کی ہے؟ اور جب تک فہم صحیح نہیں تو پھر دلیل بھی صحیح نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کو جوڑ دیا ہے خاص طور پہ عقیدہ کے مسائل میں، کیونکہ سلف اختلاف نہیں رہا. تو سب سے پہلے جب بھی عقیدہ کی کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے پاس ثبوت کہاں سے ہوگا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی سمجھ کے مطابق؟ سلف کی سمجھ کے مطابق. تو فہم بھی لازمی ہے، جیسے کہ یہ دو چیزیں لازمی ہیں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے. دوسری بات، احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا. سهي سنة کو حجت ماننا، حدیث صحیح ثابت ہے، حجت ہے عقیدہ کے مسائل میں، بلکہ شریعت کے ہر مسئلے میں، لیکن عقیدہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں شریعت کے امور میں، اس لیے اس کا خاص ذکر خاص کیا جا رہا ہے. اور مخالفین نے بھی اختلاف رکھا ہے کہ فروع مسائل میں تو حدیث احاد کو لے لیتے لیکن اصول میں نہیں لیتے، تو اس لیے شیخ صاحب نے اس کا ذکر خاص کیا، ورنہ ان کے رسول جماعت کے نزدیک، سلف کے نزدیک الاحتجاج بالحدیث الصحیح بسنة الصحیحة ہی قاعدہ ہے، چاہے اصول ہو یا فروع ہو، صحیح حدیث ہے دین ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، وہی میرا دین ہے، وہی میرا مذہب ہے. سواء كانت هذه السنة الصحيحة صحیح سنت چاہے متواتر یا احاد ہو، قابل حجت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور یہیں سے اہل بدعت نے چور دروازہ نکالا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر، اللہ تعالیٰ کی جو صفات فعلی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا حدیث میں آیا ہے، کہتے ہیں یہ روایت احاد روایت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، عقیدے میں احاد روایت قابل حجت نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں بات مشہور نہیں ہوئی، معروف نہیں ہوئی، متواتر ہونی چاہیے تھی. اور عقیدہ کا مسئلہ ہے، عقل تو یہ کہتا ہے کہ سب کو آنی چاہیے تھی یہ بات، یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض کوئی چند لوگوں کو، ایک دو یا دو یا تین سے زیادہ کسی کو نہیں آئی؟ احاد حدیث رہی ہے تو متواتر نہ ہو سکی، اس لیے ہم نہیں مانتے. عقل کو آگے کیا نص کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے کے لازم نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ، جرت کیسے کی ہے؟ سند صحیح ہے، سند پہ اگر کوئی کلام ہے تو وہ لے کے آؤ، سند ضعیف ہے، کوئی مجہور راوی ہے، کوئی کذاب راوی ہے، کوئی ایسا راوی جس کا حافظہ کمزور ہے، کوئی بھی روایت میں کوئی انقطاع ہے، کوئی اور خرابی ہے، شذوذ ہے، کچھ تو بتاؤ نا، کچھ ثبوت تو ہونا چاہیے. جب سند بالکل ٹھیک ہے، سونے کی لڑیاں ہیں اور چمک رہی ہے سونے کی طرح، بالکل واضح ہے، صاف ہے، تو پھر یہ کہنا کیونکہ یہ احاد ہم نہیں مانتے، اسے کہتے ہیں ہٹ دھرمی، اور کچھ بھی نہیں ہے. علم کی بات یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض روایات متواتر درجے تک پہنچی، بعض نہیں پہنچی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سچ ثابت ہو جائے تو کیا کرو گے تم؟ عقل کو آگے کرو گے سر اٹھا کے، یا عقل کو پیچھے کرو گے نس کے تابع کرو گے سر جھکا کے؟ یہی آزمائش ہے، ان لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ہم نہیں مانتے احاد احاد، خود پھر احاد سے خود ٹھوکریں کھائی ہیں آگے جا کے، کیونکہ عقیدے میں بعض ایسی چیزیں شامل کی ہیں جو احاد سے ثابت تھی کہ پھر بھی اس کو مان لیا. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ منہج سلف کا عقیدے میں کہ سنت حدیث صحیح ثابت ہو گئی، حجت ہے خاص طور پہ عقیدے کے مسائل میں. نمبر تین، اچھا، اور یہ فتنہ جو ہے متواتر اور احاد کا معتزلہ سب سے پہلے لے کے آئے تھے. معتزلہ نے کہا متواتر ہے تو عقیدے میں لیں گے، احاد ہے تو ہم نہیں لیں گے. رسول الجماعت نے ان کی ایک بات کو مانا اور ایک بات کا انکار کیا، کس چیز کس بات کو مانا؟ علمی علمی بات جو جہاں تک علم کا مسئلہ ہے، علم حدیث کے تعلق سے کہ متواتر یہ ہوتی ہے، احاد یہ ہوتی ہے، پھر احاد کی تین قسمیں ہیں، یہ تو بات چلو ٹھیک ہے، علمی گفتگو علمی بات ہے، لیکن انکار کس چیز کا کیا؟ کہ احاد کو نہیں مانیں گے عقیدے کے مسائل میں، نہیں اس کا ہم اقرار نہیں کرتے ہیں. بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کم علم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب اہل سنت و جماعت یہ بات کرتے ہیں کہ حدیث کے دو قسمیں متواتر اور احاد، پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہ معتزلہ کی کاپی کر رہے ہیں یا معتزلہ کی تقلید کرتے ہیں. نہیں، معتزلہ جب یہ کہتے ہیں کہ متواتر احاد دو قسمیں ہیں احادیث کی، تو پھر وہ اپنی یہ بدعقیدگی، یہ غلط منہج بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں کہ جب حدیث احاد ہے تو پھر اب عقیدے کے مسائل ہم نہیں لیں گے، عقیدے کے لیے یہ قابل حجت نہیں ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ احاد یا متواتر برابر ہیں. کس اعتبار سے؟ حجت کے اعتبار سے. تیسرے نمبر پہ التسلیم بما جاء به الوحی، جو کچھ وحی سے آیا ہے ہمیں ملا ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا ہے ہم تک، تسلیم کیا ہے، سر جھکایا ہے. منہج سلف کا نصوص کے سامنے سر نہیں اٹھاتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. وعدم ردہ بالعقل، تسلیم تب کی جاتی ہے مکمل طور پر جب رد نہیں کیا جاتا جزئی طور پر بھی. واضح ہے تسلیم مکمل کب ہوتی ہے؟ جب رد کرنے کا نام باقی نہیں رہتا. اور سب سے بڑی مصیبت جو امت میں آئی ہے نصوص کو رد کرنے کی، وہ ہے عقل، عقل کو آگے کرنا نصوص کے. تو منہج سلف کیا رہا عقیدہ کے مسائل میں؟ تیسرے نمبر پہ التسلیم، مکمل تسلیم کرنا. بما جاء به الوحی، جو کچھ وحی سے ملا اس کو من و عن سے تسلیم کرنا. وعدم رده بالعقل، اور عقل سے اسے رد نہ کرنا. وعدم الخوض في الامور الغيبيه، اور عقل کب آگے کی جاتی ہے؟ دیکھیں ترتیب، دیکھیں الفاظوں کی خوبصورت. تسلیم مکمل کب ہوتی ہے؟ جب عقل کو آگے نہیں کیا جاتا، جب عقل سے کسی وجہ سے رد نہیں کیا جاتا. اچھا، عقل کو کب آگے رد نہیں کیا جاتا؟ کیا طریقہ ہے؟ وعدم الخوض في الامور الغيبيه، غیبی امور میں کیوں پیچھے پڑتے ہو؟ جب اللہ نے چھپا دیا ہے تو اس کو چھپے رہنے میں خیر ہے یا اس کے پیچھے لگ کر اسے ظاہر کرنے میں خیر ہے؟ کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے تمہاری؟ دیکھیں عقل سے کیسے مار کھاتے ہیں. اگر اس کو ظاہر کرنے میں خیر ہوتا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت تھی یا پیچھے لگنے کی ضرورت تھی؟ اس میں مزید بحث مباحثے کی ضرورت تھی؟ اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ، میرے دو ہاتھ ہیں. اب اہل باطل نے کیا کیا؟ ہاتھ ہے دو تو پھر کیسے، اب کیسے علم غیب ہے کہ نہیں؟ دو ہاتھ ہے وحی ہے کہ نہیں؟ وحی سے ثابت ہوا ہے واضح الفاظوں میں. اہل باطل نے کہا اگر دو ہاتھ مان لیے جائیں، اگر دو ہاتھ مان لیں اللہ تعالیٰ کے، ہم یہ نہیں کہا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، یہاں پر زبان تالے لگ جاتے ہیں، بلکہ یہ کہا یہ تو مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے. مخلوق سے مشابہت کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ سوال اٹھے، کہاں سے اٹھے؟ اس خراب عقل سے اٹھے. اور یہ تب ہوا جب جسے اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے اس کی کھوج کے پیچھے، اس کی کھوج میں لگے اور اس کی تلاش میں لگے. اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ جب کسی چھپی ہوئی چیز کے پیچھے لگتے آپ، وہ آپ کے ہاتھ آتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ تخمین لگا سکتے ہیں نا، جب آپ کے سامنے نہیں ہے پھر آپ اپنے اندازہ لگاتے ہیں، اچھا ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے. پھر لازم کیا ہے کہ کیفیت لازم آئی. جب کیفیت لازم ہے پھر مثلیت بھی لازم آئی، مثلیت میں تشبیہ لازم آتی، پھر انکار لازم آیا کہ نہیں. تو اگر ان غیبی امور کے پیچھے نہ ہی پڑتے شروع سے، سلامتی کا راستہ ہے کہ نہیں، تو التسلیم کب ممکن ہے؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، یہ ہے اصول، یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہرگز مت پیچھے لگو. کس چیز کے؟ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جسے اللہ نے چھپایا ہے. خیر کس میں ہے؟ اس کے چھپے رہنے میں خیر ہے. اور جسے ظاہر کیا ہے اسے اس کو چھپانے میں شر ہے اور خیر اس کے ظاہر ہونے میں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ظاہر کو چھوڑ دیا ہے اور جو چھپا اس کے پیچھے لگے. نہ ظاہر ہاتھ میں آیا نہ چھپا ہوا ہاتھ میں آیا, ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ البدعہ والضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار اعاذنا اللہ من النار. شیخ زفر وعدم الخوض فی الامور الغیبیہ التي لا مجال للعقل فیها. اچھا اب عقل کو آگے کیا ہے, اب امور غیب میں عقل کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں عقل لمیٹڈ ہے, جیسے کہ انسان خود مسکین حقیر و فقیر ہے. عقل سوچ سکتی ہے اس کے بارے میں جو یہ بتا سکتی ہے. آپ اس موبائل کو کھولنے میں بند کرنے میں ریپیئر کرنے میں مینٹیننس میں عقل رلاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے, یہ کون سا ہے؟ S3 ہے. S10 کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, S10 موجود ہے, کیا کریں گے اس کا؟ آپ کو پتا اس کی پروگرامنگ کیا ہے, کیسے ہوگی؟ پھر تخمینے کے سوا کچھ رہے گا؟ اور تخمینہ 100% صحیح ہوتا ہے کیا؟ عقل کو آگے کرتے کر عقل سے پھر ٹھوکر کھائے, کیونکہ عقل کے راستے نہیں ہے یا عقل کا کام ہی نہیں ہے. ایمانیات سے تعلق دل سے, ایمان کا تعلق دل سے ہے. کہو آمنا وصدقنا بات ختم ہے. ایمان دل سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ بنیاد دل ہے, زبان سے اقرار ہے, پھر عمل سے اس پہ عمل کرنا ہے پورے جسم سے. لیکن جب بات آپ کو کی جاتی ہے نصوص کی اور ایک خبر مل جاتی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے, سلف نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟ آمنا وصدقنا. کیا عقل کو آگے کیا؟ کہیں پر ایک صحابی سے بھی سوال موجود ہے, مجھے ضعیف حدیث دکھا دے, کہ کسی صحابی نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دو ہاتھ کیسے مان لیں ہم؟ وہ تو مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہیں, انسان کے بھی دو ہاتھ ہیں, تشبیہ لازم آتی ہے, وضاحت تو کیجئے کیسے مانیں؟ کسی ایک صحابی نے سوال کیا؟ صحابہ کرام کا عقل نہیں تھی کیا؟ یا تو عقل نہیں تھی, آپ کی عقل زیادہ ہے, یا ان کی عقل تھی اور آپ کی عقل نہیں, دونوں میں سے ایک تو ہے نا, کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ شخص فرماتے ہیں عدم الخوض فی علم الکلام والفلسفہ. اللہ اکبر. عدم الخوض فی علم الکلام والفلسفہ, علم الکلام علم الفلسفہ سے دوری اختیار کرنا, مکمل دور. علم الکلام میں نہ پڑھنا, قریب نہ جانا. غیبیات کے پیچھے کب لگا جاتا ہے؟ جب علم الکلام اور فلسفہ میں کوئی شخص پڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر اس کو چھوٹا نظر آتا ہے نا, یہ تو ہمارا راستہ نہیں, یہ تو ہیں لوگ بات کرنے والے نا. اب اس کی بات کوئی نہیں کر رہا, اس کی بات کون کرے گا؟ ہم ہیں نا کرنے والے. اپنا وہ مقام دیا جو ان کا کبھی تھا نہیں اور جو کسی کا ہو بھی نہیں سکتا. علم غیب جاننا کوئی کس کے بس کی بات ہے؟ یہاں تک کہ علم الکلام والوں نے دین میں, شریعت میں, خاص طور پہ عقیدے کے مسائل میں ایسی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدوں کو مسخ کر دیا. ان کی رسائی صرف چند مسائل تک نہ ٹھہری کہ ایک دو مسئلہ نہیں, پھر ہر مسئلے میں وہ گئے. یہ شرک دروازہ کھلا, پھر بند کس نے کیا؟ جب اہل علم بھی موجود ہیں ان سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی طرف نہ گئے, نصیحت کی پسے پوچھ ڈالا, اپنی بات آگے کرتے رہے. اور عجب بات ہے ہر زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی قدر ہی تھے کہ نہیں, صحابہ کرام کی ہوتے کو تصور کر سکتے کہ صحابی کی قول کو چھوڑ کے کسی اور کے قول کو لے لے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن لوگوں نے کیا, آج بھی لوگ کرتے ہیں. اہل حق, علماء ربانین, سلف علماء موجود ہیں, ان کے قول میں آپ کو ہمیشہ قال اللہ قال رسول وسلم نظر آئے گا, سلف کی سمجھ نظر آئے گی, اصول نظر آئیں گے, دلیل کی بنیاد پر بات نظر آئے گی. آج بھی ان کے مخالفین ہیں کہ نہیں؟ اور یہ مخالفین متبعین ہیں کہ نہیں؟ اس لیے متبعین تو رہیں گے, ان کے بھی ان کے بھی, لیکن ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ سوال یہ ہے کس کی اتباع کرنے والے, کس کے پیچھے چلنے والے ہیں؟ عقل کو آگے کرنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں یا نصوص کو آگے کرنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں؟ اپنے گریبان پر جا کے جھانک کے خود دیکھ کے بتائیں کہ ہم کس کے پیچھے چلنے والے ہیں. علم الکلام کی مذمت کرتے ہوئے سلف کے اقوال معروف اور مشہور ہیں، اور سخت الفاظ اس لیے بیان کیے گئے ہیں سلف بعض سلف سے کیونکہ ان لوگوں نے عقیدے میں وہ چیزیں شامل کی ہیں اور وہ چیزیں اور وہ غلط بیان کی ہے کہ اکثر لوگوں کے عقیدے کو ان لوگوں نے بگاڑا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو جوتے ماروں. علماء ہیں، علم الکلام علم ہے کہ نہیں؟ علماء کو جوتے مارے جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ علم الکلام کا علم حاصل کرنے والے وہ علماء ہوتے نہیں ہیں، ورنہ علماء کی قدر سلف سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء قدر کرنے والے ہیں یا بے قدرے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ قدر کرنے والے، زندگی سارے علم پر گزری ان کی، اور کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے علم کے سوا؟ کوئی آپ جانتے ہو کہ کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہوں، کوئی بڑا کوئی ٹاور بنا کے گئے ہوں، کچھ بنا کے گئے ہوں، اپنی زندگی میں کیا بنایا؟ یہ علم پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. آج لاکھوں لوگ اس علم سے مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ زندگی ساری علم کے لیے وقف کر دی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتے ہیں کچھ جوتے مارو، اور پھر اشاعر و قبیلے کے بازار میں جا کے گھماؤں، گدھے پہ بٹھا کے دیکھو، یہ سزا ہے جو علم کلام کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ سزا دینا چاہتے ہیں. اور آج بعض اسی نتار کے کہتے ہیں ہم علم الکلام کے طالب علم ہیں. اگر امام شافعی ہوتے تو پھر اچھا نہ ہوتا آپ کے لیے، آج وہ نہیں تو آپ بھی کہنے والے ہیں نا، ان کے زمانے میں ضرورت نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ، تھے علم الکلام والے کے سامنے نہیں آتے تھے، ورنہ پھر وہی مسئلہ ہوتا نا. امام شافعی کے جوتے کون کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ پانچویں نمبر پہ شاہ صاحب فرماتے ہیں رفض التأویل الباطل، یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. منہج السلف کے عقیدے کے اصول یا منہج میں سے باطل تأویل کو چھوڑنا، رفض کرنا. صحیح تأویل، تأویل مختلف معانی ہے، ان میں سے ایک تفسیر بھی ہے، کسی چیز کی وضاحت بھی موجود ہے. خواب کی تعبیر کو بھی تأویل کہا جاتا ہے، تو مختلف چیزیں ہیں. شریعت کے بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی تأویل کہا جاتا ہے، لیکن باطل تأویل سے کیا مراد ہے؟ خاص طور پہ اسماء و صفات کے باب میں اہل بدعت نے جو راستہ اختیار کیا ہے، ہاتھ کا معنی قدرت کا ہے، ہاتھ کا معنی نعمت کا ہے. عربی زبان میں ہاتھ، ہاتھ کو بھی کہتے جو حقیقی ہاتھ ہے، اور ہاتھ طاقت قدرت کو بھی کہتے. عربی زبان ایک عظیم زبان ہے، معروف، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں عربی زبان کو یعنی اختیار کیا، اور اپنی زمانے کے بلکہ دنیا کے میں سمجھ سب سے بہترین زبان ہے. لیکن عربی میں ہاتھ جو حقیقی ہاتھ ہے، جسے پکڑا جاتا ہے، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں نعمت اور قدرت کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. اب ان لوگوں نے دیکھا جب عقل کو نصوص کے آگے کر دیا، بہت آگے چلے گئے، اب پیچھے واپس لوٹنے کے راستے بھی بند کر دیا اپنے لیے. انہوں نے کہا دیکھو ہاتھ جو جس کا ذکر آپ قرآن مجید میں کرتے ہو، ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کا معنی ہے طاقت اور قدرت. عربی زبان میں ہاتھ کے معنی میں طاقت قدرت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو اللہ تعالی نے مجازن بیان کیا ہے، حقیقت نہیں. اور پھر ہم مجازی معنی لیں گے لازمی. اچھا مجازی معنی کیوں لیتے ہیں آپ؟ حقیقت کیوں چھوڑ دیں جس پکڑا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے پکڑنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے تو حصہ ہے، اور حصہ مخلوق کا ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. نعمت والا ہاتھ یہی فٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں فٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی مرضی ہے نا، کیا فٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اپنی مرضی ہے. اچھا یہ کیسے فٹ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ الصاد 75 میں 75 میں، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ نعمت اللہ کے دو ہیں، دو قدرتیں، دو طاقتیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن مجید میں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو پھر آپ کی عقل تو ماری گئی نا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے اگر آدم علیہ السلام کو اپنی نعمت سے پیدا کیا ہوتا تو پھر دونوں ہاتھوں کو ذکر نہ ہوتا. دونوں ہاتھ کے ذکر سے مراد کیا ہے کہ حقیقتاً دونوں ہاتھ ہیں، کیونکہ نعمتیں دونوں ہی ہیں، طاقتیں دونوں ہیں، قدرتیں دونوں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی کوئی طاقت کی لمٹ لگا سکتا ہے، قید لگا سکتا ہے؟ قدرت کی نعمت کی قید لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. تو پھر تم لوگ کیسے آگے چلے گئے؟ اب یہاں پہ خاموش تاری ہو گئی, کوئی جواب نہیں ہے, نہ تو شرعاً نہ عقلاً نہ لغتاً کہیں سے کوئی جواب نہ ملا. کیا کریں, توبہ کی ہے, واپس آئے ہیں نہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا اپنے لیے پیچھے جانے کے دروازے بند کر چکے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, فالوورز کیا کہیں گے, وہ فلان کیا کہے گا, فلان کیا کہے گا, جیسا کہ لوگوں کو ہی جواب دینا ہو, لوگوں کو رب کو جواب نہ دینا ہو. اللہ المستعان, اللہ سب کو محفوظ فرمائے. تو طویل باطل کو رفض کرنا, مکمل طور پہ چھوڑنا. چھٹے نمبر پہ الجمع بین النصوص فی المسألة الواحدة, سارے نصوص کو جمع کرنا جن کا تعلق ایک موضوع سے ہے, ایک مسئلہ ہے, ایک موضوع ہے. اب نصوص کو جمع کرنا ہے, آیات ساری جمع کرنا, احادیث ساری جمع کرنا, پھر فیصلہ کرنا ہے. اہل بدعت کیا کرتے ہیں, آگے آئے گا منہجوں کا, وہ پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر نصوص ڈھونڈتے ہیں, کہیں سے کوئی مل جائے, ضعیف مل جائے, کوئی کسی کا قول مل جائے, پھر کہتے ہیں یہ دلیل ہے ہماری, ان للہ و انا الیہ راجعون. اچھا دلیل منسوخ ہے, پھر حدیث ضعیف ہے, پھر اللہ تعالی نے پوری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے, اب کہنے والے نے کہہ دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا دلیل ڈھونڈے, ذرا ڈھونڈے دلیل, ڈھونڈے دلیل, ڈھونڈے, کچھ نہ ملا. ایک من گھڑت روایت مل گئی آدم علیہ السلام کے قصے کی, جب عرش کے پائے میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر وسیلہ کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے محمد کا نام لکھا ہے, کوئی عام شخصیت نہیں ہے, انہوں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرواتا ہوں. جب وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور پورے کائنات کو میں نے اسی لیے پیدا, اسی کے لیے پیدا کیا. الغرض من گھڑت روایت ہے, محدثین کا اتفاق ہے, کہاں سے ٹھوکر کے. اچھا یہ روایت کیوں بار بار پیش کرتے, یہ پتہ بھی چل چکا ہے, پتہ چل چکا ہے کہ روایت ضعیف من گھڑت روایت ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے حقیقت میں. جب من گھڑت وجود نہ ہو حقیقت میں نا, تو صرف لٹل مادہ موجود ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں ہے نا, حدیث تو نہیں ہے نا, کیوں پیش کرتے ہیں بار بار. ایک مثال دیتا ہوں, میڈیکل کے تعلق سے ایک دوائی آئی ہے مارکیٹ میں, کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ دوائی غلط ہے, اور پھر ایک رپورٹ شائع ہوئی پوری دنیا میں کہ یہ دوائی نہ کہیں یہ زہر ہے, کوئی استعمال کرے گا اسے؟ کیا خیال ہے, مفت میں کوئی لے گا؟ مفت میں بھائی, پہلے 200 ریال کی ملتی ہے مفت دے رہے, کوئی نہیں استعمال کرے گا, کیوں؟ موت آتی ہے, موت آتی ہے نا, نہیں. ایک روایت جو کئی سالوں سے, بلکہ جب سے میرا خیال وجود میں آئی, محدثین نے فوراً کا پکڑا اور کہا کہ یہ روایت من گھڑت ہے, ضعیف روایت ہے, اسے کوئی نہیں چھوڑتے. ادھر جان کا خطرہ ہے اور ادھر ایمان کا خطرہ ہے, دیکھیں کیسے قربان کرتے ہیں ایمان کو. یہاں پہ عقل کہاں گئی؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. سلف کا منہج دیکھیں کتنا خوبصورت منہج ہے, آپ کو موضوع دیا جا رہا ہے توحید ربوبیت, آپ نصوص جمع کرتے ہیں سارے, پھر فیصلہ کرتے ہیں. توحید کا لفظ, توحید ربوبیت, توحید کی قسموں سے پہلی قسم ہے, کیا ثبوت ہے؟ کسی آیت میں لکھے کہ توحید ربوبیت توحید کی پہلی قسم ہے, کسی حدیث میں لکھا ہوا ایسے؟ تو پھر کہاں سے ایسے باتیں کرتے رہتے آپ لوگ, کہاں سے آئے؟ تتبع النصوص, جمع کے نصوص کو, دیکھا گیا کہ توحید کی جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں تو ان تین قسموں سے باہر توحید نہیں گئی, یا ربوبیت ہے, یا اولیت, یا اسماء و صفات ہے, یا آپ کے سامنے نصوص دکھائیں ذرا چوتھی قسم کیا ہے. کہتے توحید حاکمیت بھی ہے, حاکمیت تو ہے لیکن حاکمیت کا کیا مطلب ہے؟ ربوبیت میں شامل ہے, اولیت بھی شامل, اسماء و صفات میں بھی شامل ہے, تو چوتھی کہاں سے آئی؟ ان کے اندر ہے نا. سبحان اللہ, تو اولیت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اولیت کو بار بار بیان فرمایا ہے, بلکہ رسولوں کو جب ذکر کیا ہے جو بنیادی پیغام رسول لے کے ہیں وہ کیا لے کے آئے؟ ان عبد اللہ ما لکم الہ غیر, توحید الوہیت, توحید ربوبیت کیا لے کے آئے؟ الوہیت لے کے آئے, ربوبیت کیوں نہیں؟ وہ تو ابلیس بھی جانتا ہے اس کا رب ہے, ابلیس بھی جانتا ہے, فرعون نہیں جانتا, ابو جہل نہیں جانتا, سب جانتے رب موجود ہے, لیکن کیا نہ جانا کہ سچا الہ سچا معبود ایک ہے, یہ نہ جان سکے. اسماء و صفات, کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوتا ہے, کیا پیغام ملا؟ توحید تین قسمیں ہے کہ نہیں؟ کہاں سے لیا سلف نے؟ نصوص کو جمع کیا ہے, اپنی طرح سے کچھ چیز ایڈ کی ہے, چوتھی پانچویں چھٹی سے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے, کہتے ہیں اگر توحید حق میں چوتھے قسم بیان کیا جائے, پھر تو توحید کی قسمیں آپ بیان کر جائیں گے, کوئی پانچ کہتا ہے, کوئی چھ, کوئی دس, کوئی بیس کہے گا, کیونکہ ہر عبادت جب اللہ کے لیے صرف کرتے الگ سے وہ توحید بن جاتی ہے. تو پھر کتنی قسمیں ہوگی توحید کی؟ یہ سارے کے سارے انہیں تین قسموں کے اندر ہے, فروع ہے, اصل میں تین ہے صرف, چوتھی نہیں ہے. سبحان اللہ. جمع النصوص یاد رکھیں, کوئی بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں شریعت کے کسی مسئلے کے تعلق سے, اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں نصوص کو جمع کر لیں. یہ مجتہد طالب علم کے لیے ہے, اور اگر آپ اجتہاد کے لائق نہیں ہیں یا آپ کے پاس وقت نہیں نصوص کو جمع کرنے کا, تو ایسے علماء کے فتاوا ڈھونڈیں جن کا یہ منہج ہے. جسے ہم کہتے ہیں قال شیخ ابن باز رحمہ اللہ, کیوں بھائی شیخ ابن باز کو نبی ہے نعوذ باللہ؟ کیوں کہتے ابن باز کا قول, ابن عثیمین کا, علامہ البانی کا, صالح الفوزان کا؟ دنیا میں صرف یہ تین چار عالم ہیں, کوئی اور نہیں دنیا میں. کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اور دنیا میں عالم نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے علم سے واقف ہیں, اور یہ وہ علماء ہیں جو اس منہج کو اختیار کر چکے ہیں, یہ جو جن کے اصول ہم بیان کر رہے ہیں عقیدے میں خاص طور پہ, اور یہی سلامتی کا راستہ ہے. نصوص کو جمع کرتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ نئے سال کے تعلق سے ایک روایت بڑی عام ہو رہی ہے, نئے سال کی گریٹنگز کے تعلق سے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جائز نہیں ہے, لیکن کسی نے پھر بھی حدیث بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو کلر کر کے عربی میں اردو میں ریفرنس بھی دیا کہ تاکہ پتہ چلے ان حدیثوں کو بعض کہ ریفرنس کیا ہے, حدیث کا کہاں سے آئی ہے. طبرانی فی الاوسط بھی لکھ دینی چاہیے, طبرانی کی روایت ہے اوسط میں. آؤ ہمیں تسلی تھی جب یہ حدیث آئی موصول ہوئی, مجھے یقین تھا کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے علماء ایسی بات نہیں کرتے. شیخ ابن باز نے کہا جائز نہیں, شیخ صالح فوزان کہتے جائز نہیں گریٹنگ سال کی, وہ بغیر علم کے ایسی بات نہیں کرتے. میں ان کے علم سے پچھلے 20 سال سے زیادہ سے واقف ہوں الحمدللہ. میرا یہ کہنا چاہا, یہ کہہ دوں بھائی ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے کہ جائز نہیں وہ کافی ہے, میں نے سمجھا پھر جس نے بھیجا ہے علم میں اضافہ ہو جائے گا. آئی ڈھونڈتا ذرا حدیث کو ڈھونڈ لیتا ہوں, حدیث کو ڈھونڈا اور دیکھا کہ ضعیف حدیث ہے. ابن حجر حدیث میں نے کہا ضعیف ہے, ابن معین نے کہا ضعیف ہے, علامہ البانی سلسلہ ضعیفہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے, بلکہ راوی جس پر کلام ہے اس کا بھی بتایا کہ کس کس نے کہا یہ ضعیف ہے. عجب بات یہ کہ پھر بھی میسج آ رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو بتا دیا ضعیف ہے, کہتے جی ضعیف ہو کہ ضعیف ٹھیک ہے, گریٹنگ میں تو کوئی جب مسئلہ نہیں پڑتا, یہ فضائل میں تو چل جاتی ہے ضعیف حدیث. چلاؤ بھی جو چلانا چاہتے ہو, آپ کی مرضی ہے, لیکن کیا جواب دو گے اس دن جب یہ سوال کیا جائے گا, جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جان بوجھ کے کیوں اسے آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا آپ نے نہیں سنا, جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنی جگہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, جس نے بھی کسی بات کو آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کے وہ جھوٹا ہے, یا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سی بات کو آگے پھیلا دے, کہاں ہوں اس نصوص سے, کہاں ہوں, کیا جواب ہوگا؟ نہیں میں تو خیر چاہتا تھا گریٹنگز میں. کیا خیر چاہتے تھے گریٹنگز میں؟ جھوٹ باندھ رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جھوٹ باندھ رہو بار بار, کیا خیر چاہتے ہو تم؟ اور تمہیں کیا ملا اسے؟ کوئی دعائیں, اگر لوگ آپ کو 10 دعائیں بھی دیں, 100 دعائیں بھی دیں آپ کو, مجرم ہوتا ہے نا, ایک طرح جرم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں اگرچہ فضائل میں. کیا فضائل دین کا حصہ نہیں ہے کیا؟ تو پھر فضائل میں اگر حدیث کا ہونا لازمی نہیں, تو پھر ہر بندہ اپنی بات کرے, پھر کیوں فقہ کی ابواب میں ابتدائی فضیلت سے ہوتی ہے اور پھر حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ اپنی باتیں پیش کیا کرو نا, حدیث کی ضرورت کیا پڑ گئی پھر؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور نصوص کو جمع کرنے کا جو یہ ایک راستہ ہے, واللہ اتنی خوبصورت راستہ, اور علم میں اتنی اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور علم میں جب ثابت قدمی ملتی ہے تب ملتی ہے جب آپ ان اصول کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذہ العقیدۃ یہ جو عقیدہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے مستقات من نبع الصافی پاک اور صاف نبع سے چشمے سے سورس سے نکالا گیا ہے رحمک اللہ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت بعید عن الاہواء والشبہ بہت دور ہے اہواء سے خواہش نفس سے خواہشات نفس سے اور شبہات سے غلط فہمیوں سے فالمتمسک بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنه جو کہ مضبوط سے تھامی رکھتا ہے وہ نصوص کتاب اور سنت کے نصوص کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے اللہ اکبر یہ تعظیم ہوتی ہے لانه يعلم ان كل ما فيه حق وصواب کیونکہ وہ جانتا ہے یقینا جانتا ہے کہ جو کچھ بھی قران اور سنت میں ہے وہی حق اور وہی صواب اور سچ اور صحیح ہے جو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی نصوص کی تعظیم کر رہے اپنے عقل کی تعظیم کر رہے کیا خیال ہے جو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو کہتے ہیں میں نے کشف سے پتہ لگایا یا مراقبہ سے پتہ لگایا وہ تعظیم کس چیز کی کر رہا ہوتا ہے نصوص سے کر رہا ہوتا ہے یا ان چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے جو مناہج باطل ہیں ان کی کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں زبان سے کہتے ہیں کہ قربان ہے میری جان اللہ کے فرمان پر آپ وسلم پر قربان ہے کیا قربان ہے بھائی آپ خواہش نفس قربان کر نہیں سکتے تو جان کہاں سے قربان کرو گے بھائی اپنے اہل عیال کہاں سے قربان کرو گے بھائی یہ دیکھیں زبانی کلامی تو ہر بندہ کہتا ہے یہ دعوے داری کی چیز کی ہے پھر اگر قربان جو سب سے آسان ہے آپ سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بری خواہشات کو اپنے دل سے نکالو سر جھکاؤ نصوص کے سامنے جھکایا نہیں جھکایا اہل باطل نے بدعت نے نتیجہ کیا نکلا یہ نکلا کہ آج بھی واللہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں قال الامام البربهاري رحمه الله ايه دیکھتے ہیں امام من ائمه اهل السنه في زمانه امام البربهاري رحمه الله عليه واعلم ورخوب جان لو رحمك الله اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے یہ جملہ کہاں سے ایک اور عالم بھی مشہور ہے اس جملے کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمه الله عليه اعلم رحمك الله اعلم فعل امر ہے جانو ذرا تنبیہ بھی ہے اور دعا بھی ہے رحمك الله اللہ اکبر ان الدين بشک دین انما جاء من قبل الله تبارك وتعالى کہاں سے آیا کس کی طرف سے آیا اللہ تعالیٰ کی تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم لوگوں کے عقلیں اور ان کی رائے کے مطابق نازل نہیں ہوا عقلوں کے لیے نہیں ان کی آراء کے لیے نہیں وعلمه عند الله وعند رسوله اور اس دین کا علم کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہی راستہ ہے علم حاصل کرنا کو سمجھنے کا فلا تتبع شيئا بهواك بس کسی چیز کی اتباع مت کرو اپنی خواہش نفس سے فتبرق من الدین پھر دین سے بھی نکل جاؤ گے بڑی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں ذرا متنبع ہو جائے ذرا جس نے بھی خواہش نفس کو آگے کیا ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے نصوص کو سمجھنے کے لیے چاہے خواہش نفس عقل کی طرف اسے لے کے جائے خواب کشف وجد ذوق اندھی تقلید کچھ بھی جو بھی باطل راستے ہیں باطل مناہج ہے بنیاد کیا ہے خواہش نفس ہے سب اہل جو مناہج باطل ہیں اس کی بنیاد کیا ہے خواہش نفس ہے فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين کسی چیز کی اتباع مت کرو اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر بس پھر دین سے تم نکل جاؤ گے فتخرج من الاسلام پھر اسلام سے بھی خارج ہو جاؤ گے فانه لا حجت لك بے شک تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے ارے حجت کیسے نہیں ہے یعنی کوئی شخص اگر اپنی خواہش نفس کو آگے کر دیتا ہے قرآن اور سنت کے شخص فرماتے ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ ایسے شخص نے اپنی خواہش نفس کو آگے کیا ہے اور شریعت کو بھی خواہش نفس کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے نصوص کے کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتا ہے جو صحیح راستہ ہے منہج اس کو چھوڑ کر تو ایسے شخص کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی. کیوں؟ فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته السنۃ ووضح لاصحابہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اپنی امت کو سنت مکمل وضاحت کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو بیان فرما دیے. کوئی چیز واللہ نہیں چھوڑی, مکمل دین واضح طریقے سے. المحجت البیضاء لیلها کنہارها, رات کی تاریکی دن کی روشنی برابر ہے, روشنی روشنی ہر چیز کی وضاحت ہے. قضائے حاجت کے مسائل تک بھی کیسے کرنی ہے اور کون سی چیز استعمال کرنی ہے, سبحان اللہ. یہاں تک کہ اگر عورت کو مینسز آتے ہیں کیسے صفائی کرنی, وہ بھی بیان کیا ہے. اللہ اکبر, کوئی ہے ایسا سمجھانے والا؟ فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته السنت ووضحها لاصحابہ, بیان کیا امت کے لیے پوری سنت اور وضاحت صحابہ کرام کے لیے کر گئے. وهم الجماعۃ وهم السواد الاعظم, اور صحابہ کرام ہی جماعت ہے وہی سواد اعظم ہے. والسواد الاعظم الحق اهله, سواد اعظم کون ہے؟ اہل حق. حق اور اہل حق جو ہے یہ سواد اعظم ہے. میرے اگر حق پہ آپ اکیلے ہیں آپ ہی سواد اعظم ہیں. سواد اعظم سے مراد یہ ہجوم نہیں ہے جاہلوں کا, ولكن اکثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يشكرون. اکثر الناس یہ سواد اعظم ہو نہیں سکتے. سواد اعظم جن کا ذکر حدیث میں ہوا ہے الحق واہل. آپ اکیلے ہیں اللہ کا شکر کریں, آپ ہی سواد اعظم ہیں. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ, اپنے زمانے کے ایک مومن موحد, ایک دوسرا کوئی نہیں تھا. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ امت وہ ہے جو اہل کفر ہیں, یہ امت یہ ہے اکیلا انسان. سبحان اللہ, یعنی سارے کے سارے جتنے بھی اہل کفر ہیں ایک طرف, اور یہ اکیلا انسان, یہ ان سب سے افضل اعلی اور بہتر ہے. اور یہ امت تصور کیا جائے گا اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے لاکھوں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں, کوئی وجود نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے. شریعت کے اعتبار سے سواد اعظم میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. اہل شرک, اہل کفر, اہل نفاق, اہل بدعت شامل نہیں ہیں, سواد اعظم میں شامل نہیں ہیں. ان میں بدکار ہو سکتا ہے, جھوٹا ہو سکتا ہے, زناکار ہو سکتا ہے, لیکن اہل بدعت میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ الحق اہلہ یہ نشانی ہے, علامت ہے, کہیں پر پایا جائے وہی سواد اعظم ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا امام بربہاری نے شرح السنۃ صفحہ نمبر 66 میں اس کا ذکر کیا ہے, اس جملے کا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. وقد قال قبل ذلك رحمه الله, اس سے پہلے امام بربہاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صفحہ 65 صفحہ نمبر 65 میں کتاب شرح السنۃ, شرح السنۃ معروف کتاب ہے, اور ان شاء اللہ ان قریب طحویہ کے بعد ان شاء اللہ شرح السنۃ کے ان شاء اللہ شرح کریں گے ان شاء اللہ. والاساس الذي تبنى عليه الجماعه, اور وہ بنیاد جس پر جماعت قائم کی جاتی ہے. پھر جماعت کے بارے میں فرمائیں جماعت ہے کون, وضاحت فرما رہے ہیں. اب بات جماعت تک رکی ہے, پھر آپ دیکھ رہے ہیں جملہ اعتراضیہ بیچ میں آ گیا ہے کہ اب اس آخر لفظ کی وضاحت ہو رہی ہے. الجماعہ کون ہیں؟ وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہم اہل السنۃ والجماعہ. جماعت کون ہے؟ جماعت سے کیا مراد ہے؟ والاساس الذي تبنى عليه الجماعه, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل سنت والجماعت ہیں. فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع, جو ان سے نہیں لیتا بس وہ گمراہ ہے, بس اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور وہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے. وكل بدعه ضلاله, اور ہر بدعت گمراہی ہے. آخر تک. یعنی اساس کیا ہے جس پہ جماعت قائم کی جاتی ہے؟ سلف صالحین خاص صحابہ کرام کے راستے کے صحابہ کرام کے منہج کو اپنانا، یہ اساس ہے جس پر جماعت قائم کی جا سکتی ہے، یہ بنیاد ہے. اور واللہ میں بار بار کہتا ہوں، امت کو اگر اس متفرق امت کو جمع کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، فہم السلف ہے، منہج السلف ہے. واپس چلو منہج السلف کی طرف اور فہم السلف کی طرف. آج ہمارا مسئلہ صرف فروع مسائل میں نہیں ہے، واللہ موضوع پر مذہب کے تعلق سے صرف نہیں ہے، نرف دین کے تعلق سے ہمارا بنیادی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ سے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، کلمہ توحید سے، یہاں سے ہمارا اختلاف ہے. کیسے ختم ہوگا یہ اختلاف؟ جب تک کہ ہماری سمجھ ایک جیسی نہیں ہوگی. صحابہ کرام کی سمجھ ایک جیسی تھی، تابعین کی سمجھ ایک جیسی تھی، اتباع التابعین کی سمجھ ایک جیسی تھی، عقیدے کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں، اس لیے وہ سب متحد تھے. اگر فقہی مسئلے میں کوئی اجتہادی غلطی بھی کر جاتا تب بھی اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ عبادت بھی کر لیتے. جیسے میں کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں، حج کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ نماز مکمل پڑھنی ہے منا میں اور مکہ میں، قصر نہیں کرنی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ قصر کرنی ہے، اور یہی حق ہے، اور راجح یہی ہے. تو جب حج کے موقع پر سیدنا عثمان خلیفہ تھے اور امیر تھے، حج پر تھے، تو نماز پڑھائی، 4 رکعت پڑھائی. سیدنا عبداللہ بن مسعود پیچھے کھڑے، فتویٰ کیا دیتے لوگوں کو؟ 2 کا فتویٰ دیتے. خود کتنی پڑھی؟ 4 پڑھ لی. نماز کے بعد ایک شاگرد پوچھتا ہے ان سے، آپ نے تو کہا کہ 4 نہیں پڑھنی تھی، 2 پڑھنی چاہیے، قصر کرنی چاہیے، آپ نے 4 کیوں پڑھی؟ کیا جواب دیا؟ الاختلاف شر، یہاں پر اختلاف کرنا شر ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 4 پڑھے 2 تو قبول کر ہی لے گا نا. سبحان اللہ، ان مسائل میں اختلاف نہیں تھا ان کا، کیونکہ عقیدہ ایک تھا. وہاں پر جب خوارج نکلے، ان میں سے ایک بھی صحابی تھا؟ کیوں؟ مطالبہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، جھوٹ ہے سچ ہے، حق ہے باطل ہے، حق ہے لیکن پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ باطل چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ تلوار اٹھی صحابہ کرام پر. اس امت میں اگر کوئی اولیاء ہیں تو اولیاء کے سرداروں پر، جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا کیوں؟ ایک صحابی کیوں نہیں تھا؟ عجب بات ہے، زبانہ بھی صحابہ کا ہے. ارے ایک صحابی تو پاؤں پھسل جاتا نا، ایک صحابی تو ہو جاتا ان کے ساتھ نا. اصول میں سب ایک تھے، فروع میں اختلاف رہا ہے، سلف کا رہا ہے فروع میں اختلاف. فروع میں کیوں اختلاف رہا ہے؟ نصوص ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن اچھا، حکمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. تقوی آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ نصوص آپ کے سامنے، آپ اہل علم ہیں، مجتہد عالم ہیں، جتنے آپ کے پاس علم ہے، تقوی آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا اپنے تقوی علم کے مطابق، دوسرے عالم نے آ کے کہا اس کی یہ چیز ٹھیک ہے، مان لیا ٹھیک ہے، نہیں مانا اس کا اپنا علم، اپنا اجتہاد ہے. ایک اجتہاد کا اجر ملا کہ نہ ملا؟ غلطی پر بھی ایک اجر ملے گا کہ نہیں؟ غلطی پر بھی ملے گا. یہ شریعت سازی نہیں ہے؟ شریعت کے خلاف کام کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ فیصلہ تو کیا ہے لیکن حق کو پانے کے لیے. بارک اللہ، شریعت سازی کب ہوتی ہے؟ جب حق کو چھوڑ کر اپنی خواہش رس کو آگے کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. بارک اللہ فیک. اچھا واپس آتے ہیں، وقال أي الإمام البربهاري رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب يقول نقل كلام الإمام البربهاري رحمه الله عليه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جس نے ولالت کا راستہ اختیار کیا ہے اسے ہدایت سمجھتے ہوئے, راستہ ولالت کا ہے وہ اسے ہدایت سمجھ رہا ہے, اس پہ چل رہا ہے. ولا فی ہدن ترکہ حسبہ ضلالہ, اور نہ ہدایت کو چھوڑ کر اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے, اگر ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کرتا ہے, اسے ہدایت کو گمراہی سمجھتے ہوئے یعنی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے, حق کو چھوڑ دیتا ہے, ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گمراہی ہے حق وہ. فقط بوینت الامور, امور واضح طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں. وثبتت الحجۃ, اور حجت بھی ثابت ہو چکی. منقطع العذر, عذر بھی منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا. وذلك, اس لیے کہ ان السنۃ والجماعۃ قد احکم امر الدین کلہ, کیونکہ سنت اور جماعت نے دین کے امور کا احکام بہترین طریقے سے کر دیا ہے, مکمل دین کو. یعنی منہج السلف موجود ہے, رسول جماعت کے اصول موجود ہیں, شریعت کے مسائل اگر آپ ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہو تو پھر تمہارے پاس کیا عذر باقی رہتا ہے؟ وتبین للناس, وہ لوگوں کے لیے ہر چیز بیان ہو چکی ہے. فعل الناس الاتباع, بس ایک ہی راستہ لوگوں کے لیے کیا ہے, لازم ہے لوگوں کر پہ وہ کہ وہ اتباع کریں, کس کی؟ سلف کی, قرآن اور سنت, فہم السلف الصالح. سنت اور جماعت, دین کے اصول, منہج السلف, یہ ساری چیزیں سنت اور جماعت کے نام سے معروف ہیں. قلت, اب شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں اپنی بات. فمن مميزات المنهج السلفي, منہج سلفی کی چند خوبیاں سن لیں جو ان کو دوسرے مناہج سے نمایاں کر دیتی ہیں. تمیز ہے, خوبی ہے اور دوسرے مناہج سے علیحدگی ہے. اچھا, جو پہلے پوائنٹ تھے وہ کس چیز کے تعلق سے تھے؟ یہ منہج تھا عقیدے میں. اب ممیزات دیکھیں, ذرا خوبیاں دیکھیں. نمبر ایک, ثبات اہلہ علی الحق, منہج السلف والے جو ہیں, اہل المنہج السلفی جو ہیں, وہ حق پر ثابت قدم ہیں, ثابت ہیں. ایک دفعہ حق کو سمجھ لیا, اسی پہ زندگی ساری گزار دیتے ہیں. وعدم تقلبهم کما ہی عادت اہل الاہواء, اور وہ تقلب نہیں جانتے, پھرنا نہیں جانتے, پلٹنا نہیں جانتے. ایک دفعہ حق سمجھ آ گیا, پہلے تو حق کی متلاشی, حق تلاش ہمیشہ حق کی ہے, جہاں پر مل گیا وہاں پر سابق قدم اختیار کر لی, بس. شکوک اور شبہات دبدبے کا شکار نہیں ہوتے, یقین تسلی کے ساتھ, تشفی کے ساتھ اپنا لیتے منہج کو اور حق کو اپنا لیتے ہیں. اہل احوا کیا کرتے ہیں؟ ان کی عادت کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ تقلب ہے. کیوں؟ کیونکہ سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تسلی نہیں ہے, تشفی نہیں ہے, ذبذبہ ہے. شکوک و شبہات کی بنیاد پر حق کو قبول کرتے ہیں, ثابت قدمی کہاں سے ملے گی؟ جب یقین ہی نہیں ہے تو کہاں ثابت قدمی مل سکتی ہے؟ قال حذیفۃ لابی مسعود رضی اللہ عنہما, کیا فرماتے ہیں؟ ان الضلالت, بے شک گمراہی. کیا ہے گمراہی کی تعریف؟ ذرا یاد کریں, نوٹ کریں, گمراہی کی تعریف کیا ہے؟ ایک پیاری تعریف ایک صحابی بیان کر رہے ہیں دوسرے صحابی کو. قال حذیفۃ لابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابۃ اجمعین, ان الضلالت, بے شک گمراہی کیا ہے؟ یہ ہے, ان تعرف ما کنت تنکر, وہ چیز تم جان لو کہ وہ چیز تم جان لو جس کو تم انکار پہلے کرتے تھے, جس چیز کو تم انکار کرتے تھے اسے اپنا لو, یہ گمراہی ہے. وہ تنکر ما کنت تعرف, اور جس سے تم سمجھتے تھے, جانتے تھے, اپناتے تھے, اسے چھوڑ کر جس کا تم انکار کرتے اسے اپنا لو. وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنُ فِي الدِّينِ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, آگاہ کرتا ہوں دین میں تلون سے. تلون کیا ہے؟ رنگینی ہے, کبھی کوئی رنگ, کبھی کوئی رنگ, کبھی کوئی رنگ اختیار کر لیا, مرضی مرضی کا. تقلب ہے، ثابت قدمی نہیں ہے. فإن دین اللہ واحد، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، حق ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، تو اس کے لیے ثابت قدمی بھی لازمی ہے. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں غلط ہے. دین ایک ہے اللہ تعالیٰ کا، جب دین ایک ہے پھر تلون اور تقلب کہاں سے آیا بھائی؟ کبھی اس پر کچھ عرصہ، پھر چھوڑ کے اس پر، پھر واپس اس پر، پھر واپس اس پر، پھر ادھر، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر آگے، پھر پیچھے، یہ کیا ہے؟ جب حق ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بھی ایک، پھر تمہارے قدم کیوں نہیں ٹھہرتے؟ تو کس کی چیزیں بھاگ رہے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ اگر حق دو ہوتے تو پھر کبھی اس طرف کبھی اس طرف ثابت قدمی نہ ہوتی نا. لیکن جب حق ایک ہے، دین ایک ہے، تو پھر اب ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. وقال، اچھا، وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وبالجملة جملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. ایک پیاری بات ایک پیارے عالم سے سن لے ذرا. اور جملة اگر بات کہی جائے، جو ثبات اور استقرار، ثابت قدمی اور استقرار جو اہل حدیث اور سنت میں پایا گیا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو اہل کلام اور فلسفہ میں پایا گیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ثابت قدم ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے بدعت پر قائم، ہم بھی ثابت قدم ہیں. بدعت پر کون ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ بدعت جو خود گمراہی ہے، جو خود جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، اس پہ کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس پہ استقرار کہاں سے ممکن ہے؟ لیکن ان کے شیطانی بہکاؤ ہے اور وسوسہ ہے شیطان کا، کہہ رہے تم تو بالکل ٹھیک ہو، رہو ثابت قدم. جیسے کہ فرعون نے کیا کہا جب اس علیہ السلام دعوت لے کے آئے، یہ تمہارے دین کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور زمین فساد برپا کرنا چاہتا ہے. اچھا، فرعون کا دین کیا تھا؟ یہ ذرا پوچھیں ذرا. کہتے ہیں کبھی ہرگز نہ چھوڑنا، ثابت قدم رہو. یہ موسیٰ ہے، یہ تمہیں دین سے نکالنا چاہتے ہیں، جب دین سے نکل جاؤ گے تو پھر زمین پر فساد برپا ہوگا. اچھا تم کیا کرو؟ اگر نو مولود بچوں کو ذبح کر رہا فساد نہیں، تو پھر دنیا فساد کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو رب اعلی سمجھنا، اگر یہ فساد دے پھر فساد کسے کہتے ہیں؟ لیکن ان کی اپنی اپنی ڈکشنریاں ہوتی ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی کتابیں ہوتی ہیں، خواہش نفس نے اپنی مرضی ہے نا. اچھا، قوم نوح کے لوگوں نے کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم. سبحان اللہ، ثابت قدمی تو ہے، کہاں پہ ہے؟ ہرگز نہ چھوڑنا ان معبودوں کو. کیوں نہ چھوڑنا؟ ہم ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں. رہے ثابت قدمی صرف حق پر ممکن ہے، توحید پر، سنت پر ممکن ہے، اللہ تعالیٰ فرم برداری پر ممکن، نہ فرمانے پر ممکن ہی نہیں ہے. وقال ايضا شيخ ابن تيميه رحمه الله فرماتے ہیں، انما عند عوام المسلمين وعلمائهم اهل السنه والجماعه من المعرفه واليقين والطمانينه والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه امر لا ينازع فيه الا من سلبه الله العقل والدين. الله، بڑی پیاری بات ہے. فرماتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں بے شک جو کچھ عوام المسلمین کے پاس ہے اور ان کے علماء اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، معرفت اور یقین اور اطمینان اور جزم حق پر اور ثابت قول اور قطع حقیقتا یقینا، جس چیز پر وہ قائم ہے قطعی طور پر انہیں یقین ہے کہ حق ہے، لا ينازع فيه الا من سلبه الله العقل والدين، اس سے کوئی منازع، کوئی اختلاف نہیں کرتا الا وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ نے عقل اور دین چھین لیا ہو. نہ عقل ہے نہ دین ہے اس کا، دونوں چھینے اللہ تعالیٰ نے اسے. اللہ اکبر. اہل سنت والجماعت، عوام المسلمین، ان کے علماء، السنہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، معرفت، یقین اور حق اور جزم اور قطع، ان مسائل جن پر وہ قائم ہے، اصول و فروع و عقیدتا، عبادتا، معاملتا، سلوکا، اخلاقا، سیاستا، سارے امور میں اتنے کو یقین ہے کہ وہ حق پر ہیں، اصول میں بھی سلفی ہیں، فروع میں بھی سلفی ہیں، طریقتا بھی سلفی ہیں، سلوکا بھی سلفی ہیں، سیاستا بھی سلفی ہیں، یقین ہے ان کو, عوام بھی اگر عوام الناس میں بھی سے میں سے بھی ہے سبحان اللہ, لیکن یقین کے بنیاد پہ ہے, کوئی شک و شبہات نہیں ہے, وہ نہ ہی کان دھرتے ہیں مخالفین کو. جیسا فرماتے ہیں اس بات سے مخالفت وہ کر سکتا ہے جس کے اللہ جس سے اللہ تعالیٰ نے عقل اور دین کو چھین لیا. کیوں؟ کیونکہ اگر عقل ہوتی تو پھر اپنی آنکھوں کے سامنے واضح دیکھ رہا ہے کہ ان کا طریقہ کیا ہے, عقیدتاً یہ کیا کر رہے ہیں, آج اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کون ثابت کر رہے ہیں مکمل طریقے سے جیسے کہ کرنے چاہیے, کون حق ادا کر رہا ہے, عبادات میں معاملات میں اخلاق نبوی کس کے ہیں, نماز نبوی تو ہے اخلاق نبوی کس کے ہیں, اچھا جہاد نبوی کس کا ہے, جانتے ہیں کسی اور کو, قائم ہے. سیاست کو دیکھ لیں, آج ڈیموکریسی کی کون سپورٹ کر رہا ہے, جمہوریت کے پیچھے کون لگا ہوا ہے, سلفی ہمیشہ مذمت کرنے آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ہمیشہ سے, وجہ کیا ہے, اصول میں سلفی ہے, فروع میں سلفی ہے, سیاست میں نہیں جانتے, دائیں بائیں جانا نہیں جانتے. تو عقل نہیں ہے تب تو کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنے جو شریعت کے امور ان پر قائم نہیں ہے, ذبذبے کا شکار ہے, یا ان کے اصول کچھ اور, فروع کچھ اور, سیاست کچھ اور ہے, اور یا وہ اللہ تعالیٰ سے دین چھینا, یعنی ان کو دین کا پتہ ہی نہیں دین ہوتا کیا ہے. اگر دین کا علم ہوتا تو آپ اسے تو دیکھ رہا نا, اصول نبوی ہیں, فروع نبوی ہیں, اخلاق نبوی ہیں, سیاست پر بھی وہی طریقے ہیں, سب کچھ سلف کا طریقہ ہے. نبوی کیوں کہا, کبھی سلف کبھی نبوی, کوئی فرق نہیں ہے, براہ راست آپ سلم سے علم حاصل کرنے والے کہ اصول وہی جو آپ وسلم کے تھے. جیسا فرماتے ہیں ومن مميزات ايضا, سلف کے مميزات اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں. یہ پہلی خوبی تھی, کیا تھی, ثابت قدمی حق پر. دوسری خوبی بیان کرتے ہیں اتفاق اہل علی العقیدہ, عقیدے میں سب متفق ہیں, خوبی ہے کہ نہیں, اور تمیز ہے کہ نہیں. اہل بدعت کیا کرتے ہیں, ثابت قدمی نہیں ہے, اور پھر عقیدے میں بھی مختلف ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. خوارج نکلے فرقے فرقے بٹ گئے, رافض نکلے ان کے فرقے بنے, اسماء صفات کے منکر نکلے ان کے فرقے بنے, اکٹھا کیوں نہیں ہو سکے. لیکن سلف میں اختلاف رہا اس دن سے لے کے آج تک جو اس منہج پر قائم ہے, کوئی اختلاف دیکھا ہے, ایک عالم ہے مشرق میں, دوسرا ہے مغرب میں, فتاوی ایک ہے کہ نہیں, دوسروں کے دونوں کے فتاوی ایک ہے. جب جزائر میں فتنہ نکلا تھا خوارج کا, مجھے یاد ہے وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے, تو انہوں نے سوال کیا شیخ بن باز سے, منع کیا, بن عثیمین سے منع کیا, علامہ البانی سے منع کیا, شام میں شفیق بن وادعی سے یمن میں منع کیا, ایک ہی جواب سب کا, ایک شمال میں ہے شام میں, دوسرے جنوب میں ہے یمن میں, اور تیسری سعودی عرب درمیان میں ہے. فتاوی کیوں ایک ہے, کیونکہ منہج ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, اختلاف نہیں ہے. پھر جا کے سوال کیا مغرب سے, ابو قتادہ سے سوال کیا, انہوں نے کہا یہی تو جہاد ہے, نکلو جہاد کرو, سوائے قتل غارت کے, قتل غارت کو کیا ملا امت کو, شریعت کا نفاذ ہوا جزائر میں, ملیون قتیل کا ملک سمجھا جاتا ہے, 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا, کہاں شریعت کا نفاذ, کس لیے یہ جانے گئیں, اسے نکلے تھے نا, ان الحکم الا للہ, یہی نعرہ تھا نا کل بھی اور آج بھی, کل بھی قتل غارت ہوئی, ان خوارج صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی, اور آج بھی قتل غارت کر کی ان لوگوں نے, ان خوارج نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی. اتفاق اہل علی العقیدہ دوسری خوبی ہے کہ سنت الجماعت اور سلفی منہج پر قائم جو لوگ ہیں متفق ہیں عقیدے پر, وعدم اختلاف مع اختلاف الزمان والمکان, اور کوئی ان کو اختلاف نہیں ہے, زمانے بدلتے رہیں گے, جگہ بدلتی رہے گی, ان کا اتفاق باقی رہے گا. ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ. میں نے کہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جزیرہ عرب میں، جہاں پر بھی جائیں، جو منہج سلف پر قائم ہے فتح ایک ہو گیا آپ کے سامنے. تیسری خوبی اور تمیز، وانہم اعلم الناس باحوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، سب سے زیادہ علم رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے، وافعالہ واقوالہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال سے، فرامین سے، یہی لوگ ہیں، سلفی ہیں. وعظمهم تمیزا وعظمهم تمیزا بین صحیح و سقیم، اور سب سے زیادہ تمیز کرنے والے صحیح اور ضعیف سنت کی یا حدیث کی سلفی ہیں. لذلك فهم اشد الناس حبا للسنه، اس لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے سنت سے کون ہیں؟ سلفی ہیں. وحرصهم على اتباعها، اور سب سے زیادہ حریص ہے سنت کے اتباع کی. واكثر موالاه لاهلها، اور سب سے زیادہ موالات کرنے والے ہیں. اہل سنت سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، واللہ زبان درازی نہیں کرتے اہل سنت پر، جہاں پر بھی ہوں غلطی پر نصیحت کرتے ہیں، اور وہ بھی کیونکہ سلف، وہ بھی رجوع کر لیتے ہیں، ہر درمی نہیں کرتے. سبحان اللہ، کبھی بھی آپ نہیں نظر آئے گا دنیا کا کسی کونے میں کوئی سلفی جو بغض و نفرت رکھتا ہو اہل سنت سے یا دوسرے سلفیوں سے، سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ جو حدیث سے محبت رکھتا ہے، سنت سے محبت رکھتا ہے، واللہ سلفی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو سنت سے بغض و نفرت کرتا ہے سب سے زیادہ بغض و نفرت اس سے کرنے والے کون ہیں؟ سلفی ہیں. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فانه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر الخلق واعلمهم بالحقائق وقومهم قولا وحالا، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پوری کائنات پوری مخلوقات میں سے کامل ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں حقائق کے، اور قولا وحالا سب سے زیادہ بہترین ہیں، لازم ان يكون اعلم الناس به، اعلم الخلق بذلك، وہ یہ لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور اقوال اور افعال سے زیادہ واقف وہ ہیں جو ان سے زیادہ قریب تھے. ویکون اعظم موافقت له، سب سے زیادہ موافقت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واقتداء به افضل الخلق، اور سے سب سے زیادہ اقتداء کرنے والے کون ہیں؟ جو افضل الخلق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم عطا فرمایا ہے سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ آپ وسلم کے اخلاق سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ آپ وسلم کے اقوال اور افعال سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ سب سے بہترین ہے. ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں پھر وہ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا، اخلاق کو بھی دیکھا، بلکہ حصہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کرام حصہ ہیں. سبحان اللہ، تو یہ لازم آتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اقتداء کرنے والے افضل الخلق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس ہیں، یہ سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، علم میں بھی، فضیلت میں بھی، سمجھ میں بھی، اور حقیقت میں بھی. نمبر چار، چوتھی خوبی، اعتقادهم ان طریقۃ السلف الصالح هي الاسلم، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ سلف صالح کا طریقہ ہی سلامتی کا راستہ ہے. سلف کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے، والاعلم اور علم کا راستہ ہے سب سے زیادہ سلامتی کا راستہ، سب سے زیادہ علم کا راستہ ہے، خوب سلامتی ہے، خوب علم ہے، والاحکم اور سب سے زیادہ حکمت والا راستہ ہے. لا كما يدعيه اهل الكلام، نہ کہ جیسے کہ اہل کلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان طریقۃ السلف الصالح هي الاسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلف صالح کا طریقہ یہ اسلم ہے، سلامتی کا راستہ ہے. وطريقة الخلف اعلم واحكم، لیکن جو خلف جو بعد میں آنے والے ہیں وہ زیادہ علم والے ہیں، زیادہ حکمت والے ہیں. ممکن ہے؟ عجب بات ہے، جہاں پر علم اور حکمت کی کمی ہو وہاں پر سلامتی کہاں سے آ گئی؟ جی سلامتی کہاں پر سے آتی ہے؟ سلامتی کب آتی ہے؟ الاسلم کب ہوتا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر، علم کی کمی کی بنیاد پر، کم فہمی کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر، حکمت کی کمی کی بنیاد پر ممکن ہے. اگر وہی اسلم ہے پھر وہی علم اور احکام ہے، اور اگر یہ علم اور احکام ہے پھر یہی اسلم ہے. نہیں، اس لیے یہ لازم اور ملزوم ہے. وقد رد شیخ الاسلام هذه الفریہ، اور اس جھوٹ پہ شیخ الاسلام نے، اور اس جھوٹ کا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے رد کیا. فقال، فرماتے ہیں، لقد كذبوا على طریقۃ السلف، جھوٹ باندھا یعنی اہل کلام نے، اہل بدعت نے سلف کے طریقے پر. کیا جھوٹ باندھا؟ وظلوا في تصويب طریقۃ الخلف، سلف کے طریقے پر جھوٹ باندھا، اور خلف کے راستے کو درست کرنے میں غلطی کر بیٹھے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر بیٹھے. نہ تو خلف کا راستہ درست کر سکے اور نہ ہی سلف کے راستے کو غلط ثابت کر سکے، وہاں پہ جھوٹ باندھا. فجمع بین الجهل بطریقۃ السلف، تو دو چیزوں کو انہوں نے جمع کر لیا، سلف کا طریقے سے جہالت، بالکذب علیہم جھوٹ باندھ کر، وہ بین الجهل والضلال بتصويب طریقۃ الخلف، اور یعنی سلف کے طریقے پر جھوٹ باندھنے سے جہالت اور جھوٹ دو چیزوں میں پڑ گئے، اور خلف کے راستے کو صحیح کہنے کی وجہ سے جہالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کر بیٹھے. تو جہالت میں ڈوبو ہیں دونوں طریقوں سے. پانچویں نمبر پہ ومی ممیزاتہم، اور ان کی ممیزات میں سے، سلف کی خوبیوں میں سے، حرصہم علی نشر العقیدۃ الصحیحہ، بڑی خوبصورت خوبی ہے کہ بڑے حریص ہیں صحیح عقیدہ کے نشر میں، اشاعت میں، دعوت اور تبلیغ میں، والدین القویم، اور صحیح اور سیدھے دین کی نشر و اشاعت میں اور دعوت تبلیغ میں، وہ تعلیم الناس، اور لوگوں کی تعلیم میں، ونصحهم، ان کو نصیحت دینے میں، والرد على المخالفين والمبتدعين، اور مخالفین مبتدعین کے رد کرنے میں. اور یہ خوبی لازمی تھی جب آپ ہر اعتبار سے سب سے آگے ہیں، تو جو بھی مخالفین ہیں ان کے تعلق سے آپ کا کیا منہج ہے اور کیا طریقہ ہے، اور پھر جو دوسرے لوگ آپ سے دور ہیں، جو نیوٹرل ہیں، جو جاہل ہیں، مخالف نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جاہلوں کے لیے، عوام الناس کے لیے علم و تعلیم کا راستہ ہے، دعوت اور تبلیغ ہے، نشر و اشاعت ہے، انتھک محنت. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پہ سلف ہیں وہاں پر علم بھی ہوتا ہے، علم کی روشنی بھی ہوتی ہے، ایک بھی ہوتا ہے، لیکن علم الحمدللہ، علم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ. اور جو مخالفین ہیں ان کے لیے رد، الردود علی المخالفین و اہل البدع، من سلف میں سے ہے. لیکن ایک چیز دیکھی گئی ہے آج کل کے زمانے میں، بعض مبتدئین نے یہ راستہ اختیار کر لیا، جو کہ علماء کا راستہ ہے، یہ راستہ رد علی اہل البدع جو ہے یہ علماء کا راستہ ہے. آپ کو کوئی گروہ بدعتی نظر آتا ہے، آپ ان کی جو غلطیاں وہ سامنے رکھیں، ایک شخص یا ایک گروہ ہے، اور پھر کسی عالم سے آپ مشورہ کریں، یا کبار طلاب علم سے مشورہ کریں، اور پھر جا کے بات کریں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو قول نقل کریں، یا ان کے مشورے کے بعد آپ اپنی بات بھی کر سکیں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کریں. لیکن بغیر علم کے کسی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف ہمیشہ علم کی روشنی پر قائم ہے. یہ جہالت ہے، اب تہمت لگا، تہمت تو جہالت ہی ہے. تہمت لگانا کمزوروں کا راستہ ہے، جاہلوں کا راستہ ہے. اور جو طاقتور ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کا راستہ علم کی بنیاد پر بات کرنا ہے، علم کی روشنی میں بات کرنا ہے، دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کرنا ہے، اور علماء سے رہنمائی حاصل کر کے بات کرنی ہے. چھٹے نمبر پہ کیونکہ خوبی ہے، وسطیت بین الفرق، سارے فرقوں کے بیچ میں وسطیت اور میان روی کا راستہ اختیار کیا ہے. نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ جفا ہے، بیچ کا راستہ ہے، اور یہی خوبصورتی اور اعتدال کا راستہ ہے. واللہ یقول شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اہل السنت فی الاسلام کاہل اسلام بین الملل، اہل سنت جماعت اسلام میں ایسے ہیں جیسے کہ اہل اسلام سار ملتوں کے بیچ میں ہیں. دین اسلام کو دیکھیں اور باقی ادیان کو دیکھ لیں، اعتدال کا دین اور وسطیت کا دین دین اسلام ہے کہ نہیں؟ آپ ہندوازم دیکھ لیں، نصرانیت کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، کوئی بھی آپ باطل مذہب باطل دین کو دیکھ لیں، آپ واللہ قسم کھا رہا ہوں آپ کو افراط اور تفریط نظر آئے گی ہر جگہ پہ. دین دین اسلام واحد دین ہے جہاں پر واللہ کوئی افراط و تفریق نہیں ہے. فطرت کا دین ہے اور عین فطرت کے مطابق نازل ہوا ہے. اہل اسلام میں سے بعض ایسے لوگوں نے اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کی ہیں اور افراط و تفریق کا راستہ اختیار کیا ہے. جیسے شیخ اسلام فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں, اہل سنت جو ہیں مسلمانوں میں سے, جو اہل اسلام میں سے, ان کی مثال ایسی جیسے کہ اہل اسلام ہیں دوسرے ادیان کے سامنے. کیا حقیقت دین اسلام کی دوسرے ادیان کے سامنے؟ میان روی کا دین ہے, اعتدال کا دین ہے, وسطیت کا دین ہے. رسول الجماعت کو دیکھنے ذرا. وقال ايضا دوسری جگہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فهم وسط في باب اسماء الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهمية واهل التمثيل المشبهة. اب مثالوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات بیان کریں شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی. کہتے ہیں اب وسطیت کی بات ہے, اعتدال بیان روی کی بات ہے, تو مثال دیکھ لیں. پہلی مثال اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں درمیان میں ہے بین اہل التعطیل الجہمیہ. جہمیہ نے تعطیل کیا ہے کہ کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں, انکار کیا ہے. اور دوسری طرف اہل التمثیل المشبہ, مشبہ نے کہنے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اور وہ مخلوق جیسے ہیں. سنت کہاں ہے؟ درمیان میں. اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور ہر صفت پر ہمیں ایمان ہے جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, چار شرطوں کے ساتھ, بغیر تعطیل کے, بغیر تحریف کے, بغیر تکیف کے, بغیر تمثیل کے. افراط ہے, حد سے گزرے ہیں, تشبیہ کر کی ہے نہیں, تفریط ہے, جھٹلایا ہے, انکار کیا ہے, تعطیل کیا ہے نہیں, کہاں پہ ہے؟ وسط. وہم وسط فی باب افعال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے افعال میں وسط ہے. کس کے بعد؟ قدری و الجبریہ, قدری تقدیر کے ممکن الجبریہ جو اہل جبر ہیں. رسول جماعت کہاں پہ؟ درمیان میں. قدری کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان خود مختار ہے, اپنے تقدیر کا خود خالق ہے, انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے, قدری ہے. جبری نے کیا کہا؟ کہ انسان مجبور ہے, جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, انسان کو اپنا اختیار ہے ہی نہیں. ایک نے کہا ما تشاؤون, دوسرے نے کہا الا ان شاء اللہ, الگ الگ ہے نا. سنت نے کیا کہا؟ ایک ہی آیت ہے کہ نہیں؟ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, دونوں کے بیچ میں ہے کہ انسان کا اختیار بھی ہے اور انسان مجبور بھی ہے. اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اور انسان خود مخلوق, انسان کے افعال بھی مخلوق ہیں. سبحان اللہ. وفی باب الوعید, اور وعید کے باب میں بین المرجئۃ والوعیدیۃ من القدریۃ وغیرہم, اور وعید کے باب میں, یعنی وعید کسے کہتے ہیں؟ یعنی کیا مرجئہ اور خوارج, اور وعیدیہ قدریہ وغیرہم کے بیچ میں ہے, سے کیا مراد ہے؟ بارک اللہ. وعد اور وعید کے باب میں دونوں کو, جن آیات میں بشارت ہے وعد کی آیات, اور جن آیات میں ڈرانا ہے اور جہنم کا ذکر ہے وعید کی آیات, مرجئہ نے وعد کو لیا, معتزلہ نے وعید کو لیا, اہل جماعت نے دونوں کو لیا. وفی باب اسماء الایمان والدین, دین اور ایمان کے تعلق سے, بین الحروریۃ والمعتزلہ وبین المرجئۃ والجہمیہ, بیچ میں ایک طرف حروری معتزلہ ہیں, دوسری طرف مرجئہ اور جہمیہ ہیں, اسماء الایمان والدین سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ اسماء الدین, اسماء الایمان, ایمان دین, اسماء. حروریہ کون ہے؟ خوارج معتزل ایک طرف, مرجی اور جہمی ایک طرف, جہمی خود مرجی ہیں ایک طرف. کس مسئلے میں؟ اس میں جماعت درمیان میں ہے مسئلہ, بارک اللہ فیک, مسئلہ کے تعلق ایمان سے, اسم الایمان, فاعل الکبیرہ. مسلمان میں سے اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ کہاں ہے, کیا حکم ہے اس کا؟ خوارج نے کہا کافر ہے دنیا اور آخرت میں, معتزلہ نے کہا دنیا میں ایک منزلت میں, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, ایک طرف ہو گئے. سلب الایمان, ایمان سے تو نکال دیا نا دونوں نے. آخرت میں معتزلہ نے کہا وہ ہمیشہ جہنم میں, دوسری طرف مرجیہ نے کیا کہا, جامیوں نے پکا مومن کامل الایمان ہے. سن جماعت نے کیا کہا, مومن بایمان فاسق بکبیرتہ, ایمان ہے مومن ہے مسلمان ہے لیکن فاسق مسلمان ہے. معاملہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اس کے ایمان کی وجہ سے, مومن تو ہے نا وہ, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے. درمیان میں ہے کہ نہیں, وسطیت ہے کہ نہیں. وفی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے صحابہ کے تعلق سے, بین الروافض والخوارج, روافض نے کہا مرتد ہے, ٹھیک ہے نا, اور اہل بیت پہ غلو کیا. خوارج نے کیا کیا, خوارج نے تلوار اٹھائی صحابہ کرام کے خلاف. ایک طرف غلو ہے, دوسری طرف جفا ہے, سبحان اللہ. اور نواصب بھی ہیں حقیقتاً جو ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, روافض نے تکفیر کی ہے اور صوفیوں نے حد سے گزار کے افراد سے کام لیا ہے. پکارتے ہیں کہ نہیں, تو لیکن یہاں پہ صرف شیخ صاحب نے دونوں کا ذکر کیا, روافض اور خوارج کا. واللہ اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. نہیں, نواصب یہ وہ لوگ ہیں جو خوارج, جو شیعوں کے ضد میں نکلے, اور یہ اہل شام میں سے لوگ تھے جو آل بیت سے بغض نفرت رکھتے تھے, کیونکہ روافض صحابہ کرام بغض نفرت رکھتے تھے, تو ان کے ضد میں ایکشن ہے اور یہ ریئیکشن ہے. ریئیکشن کے طور پر یہ لوگ نکلے. اگر جن کو کوئی خاص لیڈر نہیں, کوئی خاص وجود نہیں, ابھی بعد میں ایسے ختم ہو گئے تھے, لیکن اہل شام میں سے ایسے لوگ تھے جو بغض نفرت رکھتے تھے آل بیت سے, جگڑتے بھی تھے, لڑتے بھی تھے, اور لیکن یہ بھی اہل بدعت میں سے ان کا شمار ہوا ہے, نواصب کا بھی. لیکن اہل سنت میں سے, صحابہ کرام میں سے, سلف میں سے کوئی بھی ناصبی نہیں تھا, یہ تہمت ہیں محض. اسے روافض کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر ناصبی ہے, عمر ناصبی ہے, نعوذ باللہ. کیوں بھائی, کیسے نہ وہ اے بھی بعد میں, وہ پہلے کیسے ناصبی ہو گئے بھائی؟ آل بیت سے محبت کرنے والے, ابو بکر صدیق نفرت کرنے والے تھے, صدر علی سے محبت کرتے, نفرت کرتے تھے, سبحان اللہ.
خوارج سے یا مرجیہ,
خوارج مرجیہ کوئی شکل, خوارج سے زیادہ نقصان رہا ہے امت میں. اگر تلوار اٹھی قتل غارت تو خوارج سے ہوئی ہے, اور مرجیہ
سے
دونوں ہوئے. ان کا بھی دین کو نقصان بھی تو ہوئے نا, خوارج مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ قتل غارت کرتے ہیں, تو دین کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں نا, نہ دین رہی نہ دنیا رہی, دونوں کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. وہ تکفیر بہن میں کہہ رہا ہوں نا کہ تکفیر بھی عام کی, تو دونوں دشمن ہیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن زیادہ خطرہ جو ہے خوارج کا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں, آج بھی آپ دیکھتے ہیں اخوان مسلمین کے خلاف کیوں علماء بات کرتے ہیں زیادہ, کیونکہ ساری برائیوں کے اندر شامل ہو گئی ہیں, جتنی بھی بدعتی گروہ ہیں سب کی برائیاں خوارج کے اندر آج موجود ہیں. نہیں, دین کو نقصان بھی ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ ہاں وہی نا, ایک تو حدیث میں بھی آیا ہے واقعی, اس آسمان کی یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. کون ہیں؟ خوارج. جہنم کے کتے کا لفظ آیا ہے, بڑی خطرناک باتیں ہوئی ہیں. اللہ اعلم, جزاکم اللہ خیر.